بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات اے مسلمان بیویاں مسلمان عورتیں کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. متفق علیہ. دو تین ہفتوں سے جن روایات کے سلسلے میں جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیکی کمانے کے بہت سارے ذریعے اور بہت سارے راستے رکھے ہیں. اگر انسان نیکی کمانا چاہے تو کسی بھی راستے سے کما سکتا ہے. اسی میں آج کی جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کو کسی چیز کے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے چاہے وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو. بکری کا کھر نبی علیہ السلام نے جو مثال دی وہ ایک مثال ہے. عمومی طور پر اس زمانے میں بکری کے کھر کو معمولی سمجھا جاتا تھا, ورنہ آپ کہو گے کہ ہمارے زمانے میں تو اس کو پایا کہتے ہیں نا, اس کو پایا کہا جاتا ہے, تو ہمارے زمانے میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور لوگ اس کو جو ہیں بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں, حتیٰ کہ کوئی ہدیہ بھی نہیں دیتا یہ تو پھر یہ کیا مراد ہے. اس زمانے میں اس کو معمولی سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے تعاون میں تمہیں بکری کا کھر مل جائے تو اس سے ہی مدد کر دو, اور پڑوسی کو بھی یہ کہا گیا کہ تجھے کوئی بکری کا کھر دے تو اسے حقیر نہ سمجھ. دونوں کو کہا ہے. ہدیے کا باب بھی یہی ہے. باب ہدیہ میں بھی کسی نے کوئی ادنا چیز دی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی معمولی معمولی چیز دیتا تھا, اللہ کے نبی اس کو بھی بڑی محبت سے لے لیا کرتے. میرا معمول ہے کہ بعض لوگ کبھی محبت میں کچھ دے دیتے ہیں, اب وہ طبیعت کے مطابق کبھی نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم قبول کر لیتے ہیں اور ایک مرتبہ استعمال کر لیتے ہیں تاکہ اس بیچارے کی نیت پوری ہو جائے. توپی دی اس نے ایک مرتبہ مجھے, وہ دھاگے کی جو اوپر چاروں طرف جو ہم بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں پہنا کرتے تھے, وہ جو نیچے بارڈر والی ٹوپی ہوتی ہے, اب وہ تو ہم پہنتے نہیں. مجھے ایک صاحب نے یہیں سے کسی سے ہدیہ دیا, میں نے ایک دن سبق میں پہنا. اب طلبہ بھی سوچتے ہوں گے کہ پاگل نہیں ہو گیا ایسی ٹوپی پہن کر آ گیا, لیکن محض میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے پہن لیا پھر ایک طالب علم کو ہدیہ دے دیا. تو ہدیے کے باب میں بھی, لیکن ہاں ہدیے کے ضوابط ہیں, اصول ہیں. ہمارے اکابر کا دستور یہ رہا ہے کہ جو پہلی مرتبہ ملاقات کرتا ہو اور اس سے پہلے کبھی نہیں ملا, ہمارے بزرگان دین ان سے ہدیہ نہیں لیتے تھے کہ آپ غیر معروف ہیں, ہم آپ کا ہدیہ کیسے لیں. یہ اللہ کے نبی کا بھی معمول گرامی تھا کہ آپ ایک دم سے ہدیہ نہیں لیتے تھے. ہاں آپ کا معمول گرامی یہ بھی تھا کہ جہاں بے تکلفی ہوتی تھی آپ خود ہی مانگ لیا کرتے تھے, لیکن اس کے لیے بے تکلفی شرط ہے. اتنا قرب ہو, اتنی دوستی ہو کہ سامنے والا اسے برا نہیں سمجھے گا, اس کے دل میں آپ کی نفرت نہیں آئے گی, اور بہت بے تکلفی ہو, بلکہ وہ اپنے لیے فخر سمجھے گا اگر ہم نے اس سے مانگ لیا, اس سے مانگے. ورنہ تو بلا وجہ کی کسی سے سوال نہ کرے. میں عام طور پر جب ہدیے کا باب چلتا ہے تو وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو دروازے پر مانگنے والا سائل ہوتا ہے اور ایک ذرا مہذب سائل ہوتا ہے جو ذرا تہذیب کے انداز میں ہدیے کے عنوان پر مانگ لیتا ہے. اور پھر میں نے کہا حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بدتر بات یہ ہے کہ کوئی بڑا اپنا وقار بتاتے ہوئے, اپنی شان بتاتے ہوئے, اپنی عزت بتاتے ہوئے, اپنا علم جتاتے ہوئے کسی کے پاس سے اشارتن کنایتن مانگے. اشارتن کنایتن کا معنی کسی کے شاگرد کے مکان میں چلے گئے, کسی مرید کے مکان میں چلے گئے. چادر بڑی اچھی, کہاں سے خریدی؟ یہ بھی ایک طریقہ ہو گیا. اللہ کے حبیب نے اس سے بھی منع کیا. ہاں الا یہ کہ تمہاری بے تکلفی ہے, اور حد درجہ بے تکلفی تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 اونٹ 30 بکریاں لے کر آئے, سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا. کھانا پکانے کا نظام نہیں تھا, بستی والوں نے کھانا نہیں دیا چونکہ وہ غیر مسلم تھے, اور نہیں دیا کہ یہ صابی ہیں, صابی کا معنی مسلمان ہے, تو کھانا نہیں دیا. اتفاقاً رات میں ان کے چودھری اور سرپنچ کو کسی موزی جانور نے کاٹ لیا. سانپ بچھو کسی نے بھی, حدیث میں تشریح نہیں ہے کہ کس نے کاٹا, موزی جانور نے کاٹ لیا. تو وہ دوڑتے دوڑتے آئے کہ بھئی تمہارے اندر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, کوئی رقیہ جانتا ہے؟ تو ابو سعید نے فرمایا ہم جانتے, لیکن فرمایا ہماری شرط رہے گی کہ ہم جھاڑ پھونک تو کریں گے لیکن آپ سے کچھ مال لیں گے. فرمایا ٹھیک ہے, ہمارے سرپنچ چودھری کو یہ مسئلہ ہو گیا, اب چلیے. حضرت پہنچے, سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا, زہر اتر گیا. تو ایک ریور بکریوں کا لیا, ایک ریور 30 بکریاں, ایک ریور کا مانا 30 بکریاں, 30 بکریاں لی اور ان بکریوں کو لے کر کے حضرت تشریف لائے. لیکن چونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے, فرمایا جب تک نبی کو نہیں پوچھیں گے وہاں تک ہم نہیں کھائیں گے. اللہ کے نبی سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں. اب میں کبھی اس پر کوئی مسئلہ آیا تو بتاؤں گا کہ کس حد تک تعویذ پر جواز ہے اور کس حد تک مسئلہ ہے. اس لیے کہ اسی روایت کو پیش کیا جاتا ہے باب تعویذ میں, اسی روایت کو. لیکن وہاں تو فائدہ ہوا تھا, قرآنی رقیہ تھا, مخلصین تھے مقابلے پر, ان لوگوں نے تعاون نہیں کیا تھا, بہت ساری باتیں پائی گئی تھی وہاں. اب کیا یہ شرائط پائے جا رہے ہیں نہیں پائے جا رہے, یہ بھی تو دیکھنا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دھوکہ دے کر بھی پیسے لے لیں, یہ بھی تو ہوگا. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جو حضرات فقہا نے اس پر بحث فرمائی ہے کسی موقع پر. مجھے اس سے استدلال نہیں کرنا, میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے حبیب نے فرمایا کھاؤ, اور ساتھ ساتھ فرمایا میرے لیے بھی رکھیو. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے تو بریرہ نے حضور کو کھجور پیش کی ایک پلیٹ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کیا کھلاتی, وہ ہاندی میں کیا جوش مار رہا ہے چولہے پر, وہ لانے. دیکھو بے تکلفانہ, بخاری شریف کی روایت, آپ نے فرمایا وہ ہاندی میں جو ہے وہ لاؤ. فرمایا یا رسول اللہ وہ تو صدقے کا گوشت ہے اور آپ کے لیے جائز نہیں صدقہ, میں تو غریب ہوں اس لیے میرے لیے صدقہ ہوا ہے, آپ کے لیے تو جائز ہے نہیں. فرمایا لکی صدقتن ولنا ہدیتن, تو غریب ہے تجھے صدقہ دیا گیا, تو مالک بن گئے تو اب تو مالداروں کو کھلا سکتی ہے. غریب آدمی مالک بننے کے بعد زکات کی رقم لینے کے بعد اگر مالدار کو کھلائیں تو جائز ہے, وہ اس کی ملکیت ہو گئی, اس کی پراپرٹی ہو گئی. حتیٰ کہ جس نے زکات دی اس کو بھی کھلائے تو جائز ہے, اس کو بھی دعوت دے تو جائز ہے. تو حضور نے فرمایا لکی صدقتن ولنا ہدیتن, تیرے لیے صدقہ ہے, جب تو مالکہ بن گئی تو اب مجھے کھلا سکتی ہے. بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن کہاں فرمایا, جہاں بے تکلفی تھی. پھر اس میں بھی آپ کی اپنی حرص نہیں, اس میں بھی مسائل ہیں جو امت کو بتلانے کے لیے آپ نے کیا ہے, اس میں بھی مسائل ہیں تاکہ امت کو مسائل. اب جیسے یہ بریرہ کا واقعہ ہی لے لو, اس میں امت کو یہ بتلانا تھا کہ غریب جب زکات کا مالک ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی مالدار کو دیں اپنی اس ملکیت کے اندر سے تو جائز, یہ مسئلہ بتانا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطالبہ فرمایا. ایسے بہت سارے واقعات روایتوں کے اندر ملتے ہیں. بہرحال اللہ کے حبیب اس روایت میں فرما رہے ہیں عورتوں کو چاہیے, اور عورتوں کو خطاب اس لیے خاص طور پر کیا کہ عمومی طور پر پائے کا مسئلہ جو ہے نا وہ عورتوں ہی سے متعلق ہے, کھانے پکانے کا مسئلہ تو عورتوں ہی سے متعلق ہے. اس لیے خاص طور پر عورتوں سے کہا کہ اے مسلمان بیویاں, تم اپنے پڑوسیوں کو کھر پایا چھوٹی سی چیز, اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ معمولی ہے میں اس کو کیوں دوں, نہیں, یہ محبت کو بڑھانے والی چیز ہے, بشرطے کے سامنے والے کو بھی اس کی عظمت ہو, وہ بھی اس کو حقیر نہ سمجھے کہ اس میں کیا دیا, 5 روپے دیے, یہ حقیر نہ سمجھے. ہدیے میں ازدیاد محبت یعنی محبت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے, چاہے وہ تھوڑا سا ہدیہ ہو لیکن اس سے محبت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ بھی ایک خیر کا کام ہے کہ کسی کی دل جوئی کے لیے اس کو تعاون کر دیا جائے, اس کو ہدیہ دے دیا جائے. حضرت الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہت مشہور ہے کہ حضرت کے انتقال کے بعد پتا چلا کہ حضرت 1200 مکان کی کفالت فرماتے تھے, ایک دو مکان نہیں, 1200 فیملی ہر مہینے ان کی کفالت فرماتے تھے, اور کسی کو پتا نہیں, موت کے بعد پتا چلا. ہوتا ہے ہمارے اکابر کا کچھ یہی دستور رہا ہے, یہی ان کا دستور رہا ہے. دیوبند میں ایک صاحب تھے گھاس بیچنے والے, گھاس کاٹ کر بیچتے تھے. ان کی دعوت کا انتظار مذوب الحال شخصیت, دارالعلوم دیوبند کی پہلی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند, ان کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے. وہ سال میں ایک مرتبہ دعوت دیتے تھے, کوئی عالم نہیں تھے, وہ گھاس بیچنے والے. کیا کرتے تھے وہ, روزانہ گھاس بیچتے اور اس کے 3 حصے کرتے, ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے, ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے, اور ایک حصہ جو بچ جاتا اس میں پھر 2 حصے کرتے, ایک حصہ صدقہ کرتے اور تھوڑا سا رہنے دیتے. اب وہ کتنے کی گھاس ہوتی تھی آپ تعجب کرو گے, روزانہ 1.25 روپے کی گھاس ہوتی تھی, 1.25 روپے کے یہ 4 حصے, ایک ماں باپ کے لیے, ایک اپنی اولاد کے لیے, ایک صدقہ, اور ایک اس طرح بچا کر ایک طرف جمع کرتے تھے. سال پورا ہوتا تھا تو وہ جو جمع کیا تھوڑا تھوڑا اس سے دعوت کرتے تھے اکابر دیوبند اور اکابر مظاہر علوم سہارنپور کی, سارے اکابر کو جمع کر کے. آپ تعجب کرو گے اس دعوت کے اندر رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ جیسے ہوتے تھے, حاجی امداد اللہ صاحب جیسے ہوتے تھے, حضرت اقدس تھانوی جیسے ہوتے تھے, حضرت نانوت بھی ہوتے تھے,
سب کے سب اس دعوت کے اندر شریک ہوتے تھے اور یہ سارے بزرگان دین اس دعوت کا انتظار کرتے تھے حالانکہ وہ دعوت کس کی ہوتی تھی گنے کے رس کا کھیر ہمارے وہاں تو نہیں بناتے اپنے گجرات میں رواج نہیں ہے یو پی میں ہے سیردی کا رس نکال کر اس کا کھیر بنتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے وہ کھیر چاول اور دال یہ بھی نہیں کہ کوئی شاندار دعوت ہوتی ہوگی کہ اس کا انتظار رہے کہ ناک دبا کر بریانی کی خوشبو لیتے رہے ایسا بھی نہیں سیدھی سادھی دعوت ہوتی تھی لیکن یہ اکابر انتظار کرتے تھے حضرت نانوتوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا انتظار اس دعوت میں ہے کیا وہ کون سی خوبی حضرت نے فرمایا وہ ایک دعوت ہم کھا لیتے ہیں تو ان کے رزق حلال کا عالم یہ ہے کہ 40 دن تک ہم اللہ کی عبادت میں دیوانے بن جاتے ہیں یہ رزق حلال کا اثر ہے ہم اللہ کی عبادت میں ہمیں چین نہیں پڑتا ہر وقت عبادت عبادت کی طرف ہمارا دل رغبت کرتا ہے شوق کرتا ہے کہ ابھی عبادت کی طرف دوڑے ابھی ذکر کی طرف دوڑے تو رزق حلال کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسی دسترخوان کا ایک واقعہ ہو گیا یہ تو ضمناً بات آئی تو سنا دوں حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ بڑی شان سے رہتے تھے اعلیٰ درجے کے کپڑے اونچے درجے کا عطر بہت شان سے رہتے تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے تہبند پہن رکھتے تھے پتلا سا کرتا اور ایک تہبند کندھے پر ڈالے رکھتے تھے اتنا بڑا آدمی حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند جس نے بنیاد رکھی اور جس نے خواب دیکھا اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کوڑا ہے اور یہاں سے پانی حضور کھینچ رہے اور حضرت نانوتوی کھینچ رہے اور حضرت سب کو پلا رہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت نانوتوی کھینچ رہے آج بھی وہ کنواں موجود ہے حضرت کھینچ رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے اور تعبیر یہ دی کہ اس جگہ علم کا فیضان قائم ہوگا اور جس کے مقدر میں جتنا ہوگا وہ لے جائے گا یہ اس کی تعبیر تھی اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے وہ کنواں آج بھی موجود ہے تو حضرت نانوتوی سیدھے سادھے رہتے تھے حضرت گنگوئی پریشان عوام کو تبصرہ کرنے کی بڑی عادت ہے عوام کو خصوصاً بزرگوں کے باب میں تبصرہ کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے اچھا پھر اس سے بڑھ کر اگر کسی ہمارے ذہن میں کیا ہے جو ذرا ہلکے بھلکے کپڑے پہنے وہ اللہ والا یہ ہمارے اذہان ہے تو ویسے ہی تبصرہ کسی نے دسترخوان پر کر دیا کسی نے کہا کیا مولوی کیا بزرگ بزرگ تو یہ مولوی قاسم ہے کیا رشید احمد گنگوئی کو لوگ بزرگ بزرگ کہتے ہیں دیکھو تھاک سے پھر رہا ہے یہ بات چلتے 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 حضرت گنگوئی کے کان پر پہنچ گئی تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے عجیب جملہ فرمایا فرمایا ہاں بھائی یہ نہیں کوئی تکلف بلا تکلف فرمایا ہاں بھائی بزرگ تو نانوتوی ہی ہے مولانا قاسم صاحب ہی ہے ہمارا تو ایسا ہی مسئلہ ہے اگر ہم ان کپڑوں میں رہنے جائیں گے تو بزرگیت کا تکبر پیدا ہو جائے گا اس لیے میں اپنے تکبر کی اصلاح کے لیے اس طرح کپڑا پہن لیتا ہوں تاکہ میرے دل سے بزرگیت کا غرور نکل جائے اور حضرت نانوتوی کو بھی یہ جملہ پہنچ گیا تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں بڑا عجیب حضرت نے فرمایا بھائی اصل تقویٰ تو رشید احمد گنگوہی کا ہے جو رات دن اللہ کے نبی کے کلام کے نور سے معزوز ہو رہا ہے واقعتاً اس کا دل مرا ہوا ہے کہ اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنتا ہے پھر بھی اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا میں اس لیے فتح پرانا پہنتا ہوں کہ اگر ذرا اچھا پہنوں گا تو شان دل میں پیدا ہو جائے گی دونوں کا جواب ہے دیکھیے دونوں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے دونوں اپنے آپ کو مٹائے ہوئے دونوں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کیے ہوئے اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ مقام شہادت سے ولایت افضل ہے اب یہ بھی عجیب مسئلہ ہے مقام شہادت سے ولایت افضل ہے کیوں فرمایا اس لیے کہ شہادت میں ایک جان قربان کر دی لیکن ولایت میں 500 مرتبہ اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے تو نفس کی قربانی ایک جان کی قربانی سے افضل ہے
بعض لوگوں نے مقام ولایت کو مقام شہادت سے بھی افضل کہہ دیا. حضرات صوفیہ کے وہاں یہ بھی بہت افضل مقام بتایا گیا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے, ادنا چیز بھی دیں اس کو معمولی نہ سمجھے, اسے قبول کر لیں اور اس ایسی ترچھی نگاہوں سے اس کو نہ دیکھیں. یہ بھی ایک خیر کا کام ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاداء عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں, حصے ہیں. شعبے کا معنی اس کا بھاگ. ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں, ایمان کے بہت سارے بھاگ ہیں. ایمان کا سب سے اونچا بھاگ, سب سے اوپر لا الہ الا اللہ ہے, یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ. وادناہ اور سب سے ادنا درجہ اماتۃ الاداء عن الطریق, راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا لینا. اماتۃ الاداء عن الطریق, راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا لینا, یدنا درجہ. اور ایمان کا ایک شعبہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ ملا علی قاری نے عجیب تعریف فرمائی. علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لا یراک حیث نہاک, اللہ تجھے اس مقام پر نہ دیکھیں جہاں سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے. جہاں سے اللہ نے منع کیا اس مقام پر تو نہ جانا, اس مقام پر تجھے نہ دیکھے, اس کو کہتے ہیں حیا. اللہ کے حبیب کا ایک مرتبہ گزر ہوا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو ایک بھائی اپنے بھائی کو, صحابی تھے دونوں, ڈانٹ رہے تھے اس لیے کہ اس کے پیسے باقی تھے کسی کے پاس, اور یہ بھائی کا حال یہ تھا کہ اتنی شرمیلی طبیعت کہ وہ مانگتے ہی نہیں تھے. تو بڑا بھائی ڈانٹ رہا تھا کہ تو پیسے بھی نہیں مانگتا, اپنا حق ہے, تیرے پیسے باقی ہیں اور تو نہیں مانگ رہا, اتنی شرمیلی طبیعت تیری. اللہ کے حبیب کا گزر ہوا, آقا نے فرمایا رہنے دو اس کو, اسی حالت پر رہنے دو, یہ نہ مانگے اور شرمیلی طبیعت رہے, اسی شرمیلی طبیعت پر رہنے دو. تم نے ایک حق مانگنے کے لیے اگر اس کو بے حیا بنایا تو ٹھیک ہے, اپنا حق تو مانگ لے گا لیکن پھر یہ بے حیائی اس کو گناہ تک پہنچا دے گی. پھر صرف قرض کا وصول نہیں ہوگا بلکہ اور بھی گناہوں کا ارتقاب ہوگا. اس لیے جو صفت اس میں باقی ہے اس صفت پر اس کو رہنے دو. حیا شعبۃ من الایمان, اسی لیے کہا گیا بے حیا باش وہر چے خائے کن. جب تم بے حیا بن جاؤ تو جو چاہے کر لو. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے تم کر لو. حیا بہت اعلیٰ صفت ہے, انسان کو اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام سے متعلق آتا ہے حضور کتنے باحیا تھے, کتنے باحیا تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ نشین باحیا لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے. کتنی صفات, اولاً تو کنواری لڑکی میں حیا زیادہ ہوتی ہے, پھر پردہ نشین لڑکی میں اور حیا ہوتی ہے, پھر عورت کے اندر تو خود حیا ہے, یعنی حیا بالا ہے, حیا بالا, حیا پر حیا. کتنی حیا جمع کر لو, فرمایا اللہ کے نبی میں کتنی ساری حیا تھی. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ ہوا. آپ نے دعوت دی, بکرا ذبح فرمایا تھا آپ نے, پورا بکرا, اور اس لیے کہ زینب کے ساتھ نکاح اللہ نے کرایا تھا. کوئی ولی نہیں, کوئی نہیں, کوئی گواہ نہیں, زینب کے ساتھ اللہ نے. وطرن زیدن وطرن زودنا کہا، زید نے زینب کو چھوڑ دیا ہے یعنی طلاق دے دی ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اے محمد ہم تمہارا نکاح کرا رہے ہیں، اللہ نے نکاح کرایا تھا، اسی لیے حضرت زینب فخر سے بیان کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح آسمان پر ہوا، تم سب کے ولی تمہارے ابا ہیں یا رشتہ دار ہیں، میرا ولی میرا اللہ ہے، بہت فخر سے بیان کر دی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر پورا بکرا ذبح کیا، دعوت دی، سب نے کھایا، چلے گئے. تین آدمی حجرہ شریفہ میں اس مکان میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے. اب اللہ کے نبی کی طبیعت اتنی شرمیلی تھی کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیا کریں، اور وہ بیٹھے بیٹھے باتوں میں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے کھانے سے دو گھنٹے پہلے آ جاتے اور کھانے کے تین گھنٹے بعد جاتے ہیں، دعوت میں کھانے سے دو گھنٹے پہلے حاضر ہوتے ہیں اور کھانے کے تین گھنٹے بعد جاتے. حالانکہ قرآن نے اصول یہ بتایا کہ جب صاحب دعوت بلائیں تب جاؤ، اور جب تم دعوت سے فارغ ہو جاؤ، اگر تمہاری بے تکلفی نہیں ہے، تمہارا زیادہ تعلق نہیں ہے، صاحب مکان کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثِ، بیٹھے بیٹھے باتیں مت کرتے رہو، چلے جاؤ، صاحب مکان کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو اور اس تکلیف کا گناہ ہوگا، اس کی عورتیں بیچاری پیچھے پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، مکان چھوٹا ہے، کیا کرے گی وہ، ان کو کھانا کھانا ہے اور مہمانوں کو کھلانا ہے، صاحب مکان کو کہیں جانا ہے، ہماری وجہ سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. قرآنی اصول ہیں، ہماری زندگیوں سے اصول نکل گئے، ہم نے اصول پر عمل ہی نہیں کیا. وہ تین آدمی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اب اللہ کے نبی بہت دیر تک انتظار کرتے رہے لیکن یہ اٹھتے ہی نہیں، اور آپ کی طبیعت شرمیلی اتنی ہے کہ آپ کہتے نہیں. تو آپ نے ذرا کنایا والا طریقہ اختیار کیا، آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انس چلو ذرا دوسری بیویوں کو مل لیں ہم، یعنی دوسری ازواج کو مل لیں. جب حضور نے یہ کہا تو وہ سمجھ گئے کہ ہم کو اٹھنا چاہیے. امام بخاری عجیب ہے، اسے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کوئی اٹھتا نہ ہو تو اشارتاً کنایتاً طریقہ اختیار کرنا جائز ہے، یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، وہ نکلتے ہی نہیں تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو جس سے وہ جاوے. اللہ کے حبیب اور ازواج کے وہاں گئے، وہاں مبارکبادیاں ملی، پھر آئے، آنے کے بعد پھر زینب سے ملاقات ہو. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجہ باحیا تھے، حیا بہت اونچی صفت ہے، ہماری زندگیوں میں حیا کی صفت ہونی چاہیے. جس کی زندگی میں حیا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور جس کی زندگی میں حیا نہیں وہ باپ کے سامنے بھی گناہ کرے گا، ماں کے سامنے بھی گناہ کرے گا. حضرت مجدد البسانی سرہندی فرماتے ہیں کہ اس انسان میں خصوصاً مسلمان میں، اس انسان میں خصوصاً مسلمان میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات رکھے کہ اگر یہ اپنے نفس کی صحیح طور پر تربیت کر لیں اور صحیح طور پر اس کی تعلیم دے دیں اور اس کو اللہ کا جو ہے تابع بنا دیں، تو اس صورت میں یہ وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے انسان کہ جہاں پر جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا. اور اگر یہ انسان اپنے نفس کی تربیت نہ کرے اور برائیوں میں مبتلا کرے اور خسائے اور گندگیوں میں مبتلا کرے، تو اس صورت میں یہ اتنے گھٹیا درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ سور سے بدتر بن جاتا ہے. پھر وہ بے حیائی کر رہا ہے اور اسے یہ بھی بتانی کہ میرے ابا دیکھ رہے ہیں، میری امی دیکھ رہی ہے، میرا بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، کچھ پرواہ نہیں اس کو، وہ کرتے ہی چلا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا بہت اونچا شعبہ ہے. آگے فرماتے ہیں نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس لیے بالکل سچا. دیکھو اسرائیل کی جتنی روایتیں ہیں نا بنی اسرائیل، اگر اللہ کے نبی بیان کریں تو وہ بالکل سچا واقعہ، اور اگر اللہ کے نبی بیان کر کے نہ کہہ دیں تو وہ بالکل جھوٹا واقعہ.
چونکہ نبی علیہ السلام نہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ جھوٹا واقعہ من گھرت ہیں جو بنی اسرائیل نے گھر لیا. اور اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں, یعنی آپ نے بیان ہی نہیں کیا, ایسا واقعہ اگر ان کی کتابوں سے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس سلسلے میں محدثین یوں فرماتے ہیں لا نصدقو ولا نکذبو, ہم اس کو سچ بھی نہیں مانیں گے ہم اس کو جھوٹ بھی نہیں مانیں گے. جیسے دیکھو ایک واقعہ بنا, تورات سے ایک واقعہ منقول ہوتا چلا آیا, حضور نے نہیں کہا. وہ یہ ہے کہ سانپ اور مور کی لڑائی کہاں سے ہوئی؟ اس پر اسرائیلی روایت یہ ہے کہ مور بھی جنت میں رہتا تھا سانپ بھی جنت میں رہتا تھا, اور اتفاق ایسا ہوا کہ شیطان کو جب نکالا گیا تو بعد میں شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا اور سانپ مور کے پاؤں پر لپٹ گیا. اب جو مور اندر گیا تو سانپ بھی اندر گیا اور شیطان اندر پہنچا اور ورگلایا آدم علیہ السلام کو, جس کے نتیجے میں آدم تو نکلے ہی, مور کو بھی نکالا سانپ کو بھی نکالا. یہ ہے اسرائیلی روایت. اولاً تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں, پھر عقلی اور نقلی دلائل سے ہمارے نبی کے کلام سے اس کا جھوٹ ہونا معلوم ہوتا ہے. سانپ عذاب ہے اور شے عذاب کو اللہ نے جنت میں کیسے رکھا؟ سانپ تو عذاب کی چیز ہے, اس کو اللہ نے جنت میں کیسے رکھا؟ نمبر دو, شیطان کی خاصیت تو یہ ہے کہ یہ میلوں دور سے اثر ڈالتا ہے, پھر اس کو اندر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عقلن و نقلن یہ روایت غلط ہے. مطلب یہ ہے کہ جو باتیں اسرائیلی ہمارے سامنے آئے گی حضور نے بیان نہیں فرمایا تو ہم اس سلسلے میں اس کی تصدیق نہیں کریں گے, ہم کہیں گے لا نصدق ولا نکذب, ہم جانتے بھی نہیں اس کو. لیکن یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے, ارشاد فرمایا ایک آدمی چل رہا تھا اس کو سخت پیاس لگی, ایک کنواں دیکھا اس نے, وہاں پہنچا پانی پینے کے لیے, اندر کنویں میں اترا اور کنویں میں اتر کر کسی اپنی جوتی وغیرہ سے پانی لیا اور پانی لے کر پی لیا اور پھر واپس نکلا. جب واپس نکلا تو دیکھا کہ قلبن یلحق یاکل الثرا من العطش, وہاں ایک کتا تھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چات رہا تھا. فقال الرجل, یہ جو آدمی تھا اس نے دیکھا کہ بیچارہ کتا ہے اور پیاس کی وجہ سے مرا جا رہا ہے, تو لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني, کہ مجھے جیسی پیاس تھی اس کو بھی ایسی پیاس ہے. فنزل البير, پھر دوبارہ اترا اندر, فملا خفه ما, اپنی جوتی کو پانی سے بھر لیا. ثم امسكه بفي, اب چرنے کا تو دو ہاتھ سے تو پکڑے گا, تو جوتی کو اپنے منہ میں پکڑ لیا اور پانی لے کر کے اوپر آیا, یہاں تک کہ حتی رقیہ اس کے سامنے ڈالا, کتے نے پانی پیا. جب کتے نے پانی پیا فشکر اللہ لہ, تو اس آدمی نے اس عمل پر اللہ کا شکر ادا کیا. فغفر لہ, اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اس میں ایک عورت کا واقعہ بھی اسی طرح آتا ہے. روایت میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ عورت تھی یا مرد تھا, اور پھر عورت ہے تو وہ فاحشہ اور بدکار تھی, اور اس نے اتنا کام کیا اس کام پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ کی طرف سے یقیناً مغفرت ہوتی ہے. اب جب یہ بات ہوئی اور حضور نے یہ واقعہ بیان کیا تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان لنا فی البحائم اجرن, ہمارے لیے جانور کو کھلانے پلانے میں بھی ثواب ملے گا. حضور نے فرمایا فی کل قبید رطبت اجر, تمام جان والے روح والے جتنے بھی ہیں جو بھی ہو, حلال جانور حرام جانور, جائز جانور ناجائز جانور, موزی جانور تکلیف پہنچانے والا غیر تکلیف پہنچانے والا, جو بھی جانور ہو اگر آپ نے ان کو کھلا پلا دیا آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. اسی وجہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سور بھی پیاسا مر رہا تھا اگر آپ نے اس کو بھی پانی پلا دیا تو اپنی جگہ ثواب ملے گا. علامہ شامی نے مسئلہ لکھا ہے اسی روایت کو سامنے رکھ کر, بڑا عجیب مسئلہ. شامی فرماتے ہیں کہ کوئی موذی جانور تھا, مثلا شیر تھا. اب شیر تو آپ جانتے ہیں کتنا خطرناک, اور وہ مارے پیاس کی طرف تڑپ رہا تھا, مرنے کے قریب تھا, اس کو پانی پلائیں گے؟ اس لیے کہ یہاں تو اللہ کے ابھی فرماتے ہیں فی کل کبد رطبت اجر, تمام جانوروں کے پانی پلانے میں ثواب, تو اس کو پانی پلائیں گے؟ اگر اس کو پانی پلا دیا تو وہ تو تازہ ہو کر ہمیں پر حملہ کر دے گا, تو اب کیا کریں؟ شامی نے فرمایا ادھر پانی پلاؤ اور جب اٹھنے لگے تو فوراً مار دو اس کو, تاکہ روایت پر بھی عمل ہو جائے اور ایذا پہنچانے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے. عجیب, اکابر کی نگاہ بھی کیسی جاتی ہے, حدیث شریف پر بھی عمل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف سے. جب جانوروں کی خدمت میں اتنا ثواب ہے تو اگر کوئی ضرورت مند انسان کو کھانا کھلا دے یا پانی پلا دے, آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر کتنا ثواب ہوگا, اس پر کتنا اجر ملے گا اللہ کی طرف. ہاں یہ مسئلہ اور ہے کہ سوال کرنے سے تو ہمیں منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے لا يسألون الناس الحافا, لپٹ لپٹ کر سوال نہ کرو. لیکن دوسری طرف مالداروں سے یوں کہا کہ تم اپنی زکات ان لوگوں کو تلاش کر کے دو کہ جو تم سے مانگتے نہیں ہیں. لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفوهم بصفة. فرمایا وہ بیچارے مانگتے نہیں ہیں تم سے اور زمین میں ان کو کمانے کا موقع نہیں, اور جاہل اس کو سمجھتا ہے مالدار, اس لیے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں, وہ پاک دامن ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بہت مالدار ہے مانگتا ہی نہیں. فرمایا ایسوں کو تلاش کر کے اپنی زکات کی رقم دو. میں سمجھتا ہوں اس آیت کا مصداق میری نظر میں اول وحلا میں حضرات علماء کرام ہیں, وہ علماء کرام کہ جو اپنی عزت اور مقام کے خاطر کسی سے سوال نہیں کرتے, اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو صاحب عزت ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سوال میں ہمارے لیے ذلتی ہے اور لوگ ہمارے متعلق کیا گمان کریں گے. تو مالداروں کو تو یہ کہا گیا اور ادھر غریب کو یہ کہا گیا کہ ایک دن کا کھانا تیرے پاس موجود ہے تو تیرے لیے سوال کرنا حرام ہے. یاد رکھیو مسئلہ, اگر کوئی دے تو لینا جائز زکات, لیکن سوال کرنا حرام ہے. کیا ہمارا عمل ہے اس پر؟ ہرگز. ایک دن کا کھانا نہیں, سال بھر کا کھانا ہوتا ہے تب بھی ہم سوال کر لیتے ہیں, جبکہ ایک دن کا کھانا اگر موجود ہے تو اس صورت میں سوال کو حرام قرار دیا گیا ہے. بہرحال اس سلسلے میں بھی مسائل ہیں. فرمایا فی کل قبید رطبت اجر, ہر مخلوق کو کھلانے اور پلانے میں جب ثواب ہیں تو خود انسان اور مسلمان خصوصاً, ساری انسانیت مسلم ہو غیر مسلم ہو سبھی, لیکن خصوصاً مسلمان, اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے. آگے فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد رأیت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من زهر الطريق كانت تود المسلمين. دیکھو کتنا چھوٹا عمل. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں جب گیا معراج میں تو میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا کہ تہر رہا ہے, گھوم رہا ہے. میں نے پوچھا کس بنیاد پر تم پہنچ گئے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ راستے پر ایک درخت اگا ہوا تھا اور اس درخت کی ٹہنی راستے پر جھکی ہوئی تھی اور اس ٹہنی سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی, تو اس نے کاٹ دی اس ٹہنی کو اور ایک طرف کو پھینک دی. بس اتنا سا عمل اللہ نے جنت الفردوس میں اسے پہنچا دیا. کرنے والے کے لیے بہت کچھ ہے, جس کو کرنا ہی نہ ہو, جس کو جنت کمانا ہی نہ ہو,
جس کو اللہ کے وہاں مقام چاہتے ہی نہ ہو ان کے لئے ہزار بہانے ہیں ورنہ کرنے والے کے لئے تو چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی اللہ نے جنت کو رکھا ہے. آگے فرماتے ہیں وعن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توزع فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لغى. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل اور وضو کیا ثم اتى الجمعه پھر جمعہ کی طرف آیا فاستمع توجہ سے خطبہ سنا جھونکے نہیں مارتا رہا توجہ سے استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا توجہ سے سننا وانصت اور چپ چاپ بیٹھا رہا تو کیا ثواب دے گا اللہ؟ فرمایا اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک میں جتنے گناہ چھوٹے ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے گا مزید تین دن کے گناہ بھی معاف کرے گا یعنی سات اور تین دس دس دن کے گناہ. اور جس نے نماز کے وقت میں کنکریوں کو یوں برابر کیا اور کھیلنے لگا اس کا ثواب چلا گیا. یہ تو مسلم کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت میں کہ جمعہ کے خطبے کے موقع پر اگر کوئی آدمی بات بچے بات کر رہے تھے آپ نے جا کر یوں کہا چپ اتنا بھی اگر آپ نے ان کو کہہ دیا تو اس صورت میں جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا. واجب ہے خاموش رہنا چاہے کوئی پیچھے کچھ بھی کرتا رہے اس کو نہ دیکھو پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم اپنے خطبے میں مشغول رہیں. بھائی کسی کی بنیاد پر ہم اپنے جمعہ کو خراب کیوں کریں؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ اہل مسجد کو نظام یہ بنانا چاہیے کہ کچھ احباب پیچھے بھی صفوں میں بیٹھے رہے تاکہ بچے شرارت نہ کریں بڑوں کو دیکھ کر شرارت نہ کریں. باقی ہم جو ہیں جمعہ تو بہت اونچی نماز ہے بہت اونچی نماز ہے جمعہ تو ہفتے کی عید ہے اور پھر اس سے بڑھ کر آپ تعجب کرو گے کہ جمعہ کے دن مسواک ہے نا. علامہ ابن حزم الظاہری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مسواک نہیں کیا اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. ابن حزم کے نزدیک جمعہ کے دن مسواک کرنا واجب ہے شرط صحت صلات ہے. اگر جو فتویٰ اس پر نہیں ہے گھبرا مت جائیے ورنہ آپ کہو گے کہ کتنی نمازیں بغیر مسواک کے ہو گئی. فتویٰ نہیں ہے فتویٰ تو ائمہ اربعہ کے قول پر ہے ائمہ اربعہ نے سنت کہا ہے لیکن سنت بھی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. امام مالک فرماتے ہیں سنت موقدہ ہے. امام بخاری نے مسئلہ تحریر فرمایا بخاری شریف میں فرمایا جمعہ کے دن اگر تمہارے پاس مسواک نہیں ہے تو حالانکہ سوال کرنا ذلتی ہے لیکن فرمایا مسواک کے بعد میں سوال کرو اور کسی سے مانگ کر مسواک کرو. بتاؤ جس سے متعلق سوال کرنے کو کہا گیا ہو اس کی کتنی اہمیت ہو. اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی کتنی اہمیت ہو. پھر جمعہ اللہ کا منتخب کردہ ہے. سندے جو ہے نا نصارہ کا وہ نصارہ کا اپنا اختیار کیا ہوا سنیچر جوئس اور یہودیوں کا اپنا انتخاب کیا ہوا اور جمعہ اللہ کا انتخاب کیا ہوا اللہ کا پسندیدہ دن ہے یہ جمعہ. اسی لیے حضور فرماتے ہم پہلے ہمارے بعد یہود اس کے بعد نصارہ. جمعہ پہلے آتا ہے نا پھر سنیچر پھر اتوار تو حضرت نے فرمایا ہم پہلے ہمارے بعد یہود اور ہمارے اس کے بعد نصارہ. اور یہ وہ نماز ہے جمعہ کی نماز کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اتنے فضائل بیان فرمائے اتنے فضائل اور جمعہ کی فضیلت خود اتنی بڑی ہے کہ جمعہ کے دن پورے دن میں اللہ نے صبح سے لے کر غروب تک میں ایک ساتھ اور ایک گھڑی رکھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ علماء کے 45 اقوال ہیں 45 قول ہیں اس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا اور اللہ نے بھی بیان نہیں فرمایا کہ وہ کون سا وقت ہے.
قیمتی ہے نا اس کو تو چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے تمہارے وہاں لوکھن تو گھر میں سامنے پڑا رہتا ہے لیکن سونا وہ دبے کا دبا اور پھر تیسرا دبا اور پھر چوتھا دبا جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اللہ نے اسی لیے شب قدر کو بھی چھپا لیا اسی لیے جمعہ کے دن اس گھڑی کو بھی چھپا لیا جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں حکمت یہ بھی ہے بھائی کہ اگر شب قدر اللہ بتا دیتا تو لوگ اسی رات میں عبادت کرتے باقی سوتے پڑے رہتے اور جن لوگوں سے یہ رات فوت ہو جاتی زندگی بڑا افسوس رہتا اس لیے اللہ نے چھپا دیا اور جمعہ کے دن کی گھڑی کا بھی یہی مسئلہ ہے پھر اللہ کے دینے کے دو طریقے ایک طریق تو جیسے ہمارے بھی دینے کے دو طریقے ہیں ایک تو بچے کو بلایا لو بیٹے بسکٹ سیدھا پکڑوا دیا اور ایک بیٹا جب قریب آیا اس کو بتایا اب بیٹا قریب آیا تو ادھر ہاتھ میں لے لیا پیچھے سے اب وہ ادھر گیا تو ادھر ہاتھ میں لے لیا چاروں طرف گھما رہے ہیں اس کو آخر میں بچہ رو دیتا ہے جب ہاتھ نہیں آتا نا تو رو دیتا ہے تعالی شان ہونے بھی ان گھڑیوں کو چھپا کر بندے کو دوڑایا ہے تاکہ یہ دوڑ کر رونے والا بن جائے اور میں اس کو فوراً عطا کر دوں یہ اللہ کی شان ہے دینے کی ایک تو سیدھے سیدھے بلا کر کے دے دیا کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا کرو قبول کر لوں گا اور ایک چھپا کر دیا تو جمعہ کے دن ایک گھڑی رکھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ گھڑی اذان سے لے کر جمعہ کے ختم ہونے تک میں ہے بھائی اذان کے بعد ایک وقت خطبہ کے لیے جب امام نکلا تو جو آدھا سیکنڈ ایک منٹ مل گیا اس میں دعا کر لو جلدی جلدی کام کی مانگ لو دو خطبوں کے بیچ میں ایک قول یہ بھی ہے امام خطبے سے فارغ ہو کر مصلی پر جا رہا ہے اس پر مانگ لو اور امام نماز سے فارغ ہوا پانچ کال ہو گئے اس ایک کال میں پانچ کال ہے وہ پہلا خطبہ جب ختم ہوتا ہے نا تو امام صاحب اور مولانا جبیر صاحب ہم کو یوں کہتے ہیں فاستغفروا انہو ہو الغفور الرحیم مسلمانوں استغفار کرو اللہ غفور الرحیم ہے لیکن ہمیں ماننے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب وہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اب میں خطبہ پہلا پورا کر رہا ہوں دعا کرو لیکن ہمیں ہی پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھے کہ یہ دو خطبے کا فرق کرنا ہے اس لیے امام صاحب بیٹھ گئے بیچ میں نہیں وہ ہم کو کہہ رہے ہیں فاستغفروا ہر خطبے کے اخیر میں سننا پہلا خطبہ جب ختم ہوتا ہے نا تو وہاں بولتے ہیں فاستغفروا ایھا المسلمون انہ ھو الغفور الرحیم توبہ کرو اللہ سے وہ کیوں ہم کو کہہ رہا ہے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے مانگ لو اس میں تو حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں ہے اس لیے کہ آدم کو اسی وقت میں پیدا کیا تھا تو اسی وقت میں ہے اب عصر کے بعد معاملات میں رہو جمعہ کے دن عصر کے بعد نماز میں نماز تو ہے نہیں درو شریف میں یا تلاوت قرآن میں یا کوئی اپنے عمل میں رہو مغرب تک اور وقت ملے دعا بھی کر لو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو اس میں ایک ساتھ رکھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے تو بہت فضیلت ہے فرمایا کہ جو انسان اچھی طرح تیار ہو کر آیا جمعہ کے لیے اور پھر اس نے جمعہ کی نماز پڑھی غور سے خطبہ سنا اللہ تعالیٰ دو جمعہ کے بیچ میں بلکہ تین دن زیادہ اس کے گناہوں کو لیکن صغیرہ معاف ہوں گے چھوٹے بڑے گناہ کے لیے تو توبہ شرط ہے وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توزع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليه فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے نا تو چہرے کے قطروں کے ساتھ گناہ نکلتے ہیں پہلے قطرے کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ جب ہاتھ دھوتا ہے کوہنیوں سے تو اس کے سارے گناہ نکلتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے اندر سے بھی پاؤں کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں آخری قطرات کے ساتھ یہاں تک کہ وہ تمام صغیرہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے پاک ہو کر اللہ کے سامنے آتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایک عمل یہ بھی ہے کہ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں
تو رات میں سوو تو وضو کر کے سوو. بھئی رات میں سوئے تو وضو کر کے سوئے, ہمارے دن بھر کے سارے صغیرہ معاف ہو جائیں گے. جب موقع ملے وضو کر لیا کریں. لوگ ایک ہی وضو سے بار بار چلاتے رہتے ہیں, موقع ہو تو اگرچہ وضو ہو لیکن پہلی وضو سے اگر کوئی عبادت ادا کر لی ہے تو اولا یہ ہے کہ دوسری وضو کر لی جائے, اسے ثواب ملتا ہے, گناہ صاف ہوتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑے فضائل اور مناقب وضو کے ہیں. گویا یہ بھی ایک عمل ہوا اس بات پر کہ اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المقارع وقصرت الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فرمایا یا رسول اللہ ہمیں وہ عمل بتا دیجئے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور درجات کو بلند کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو اور مسجد کی طرف بہت زیادہ قدم اٹھاؤ. بہت زیادہ قدم کب اٹھیں گے؟ دوڑتے ہوئے نہ جاؤ, جیسے دوپہر میں دھوپ لگ رہی ہے تو بھاگ رہے ہیں, بھاگتے ہوئے نہ جاؤ, دھیرے دھیرے چلو. جتنے قدم اٹھیں گے اتنے پر ثواب ملے گا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہو. چاہے تم دکان پر رہو کوئی عرض نہیں, لیکن اس فکر میں رہو کہ ظہر پر یہ اثر ہوگی تو میں فوراً پڑھ لوں گا, مغرب ہوگی تو میں فوراً پڑھ لوں گا. اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ دین کے اہم شعبے ہیں, اللہ اس کی بنیاد پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. آگے فرمایا عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ, جس نے دو نمازوں کی پابندی کی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. فجر کی نماز اور عصر کی نماز, ان دونوں نماز کو بردین کا, بردین کا معنی ٹھنڈک, اور یہ دونوں نمازیں ٹھنڈک میں پڑھی جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں نمازوں کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. آگے فرمایا عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مریض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا. بہت کام کی بات حضور فرما رہے ہیں. بندہ بیمار ہو گیا یا سفر میں نکلا اور اس کو عادت تھی نوافل کی, نوافل پڑھتا رہتا تھا, اوابین پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, اشراق پڑھتا تھا, چاشت پڑھتا تھا, اب بیماری کی بنیاد پر نہیں پڑھ پا رہا ہے, سفر کی بنیاد پر نہیں پڑھ پا رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قطب لہو مثل ما کان یعمل مقیبا صحیحا حتی اعلی شان ہو, اس کو بغیر پڑھے بھی سفر کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پایا, اللہ بغیر پڑھے بھی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی چیز ہے, اس لیے اس کی پابندی ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے احباب نے بیماریوں میں شفا کی دعا کی ہے. جناب عبد الرب صاحب منیار نے کبھی فون آیا تھا کہ میں بہت بیمار ہوں, اور بھی احباب بیمار ہوں گے, سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ گناہوں کو معاف فرما دے, قصوروں سے درگزر فرما دے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ سب جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب تیری طرف سے معافی کے بہانے ہیں. یقیناً اللہ تو ہم کو معاف کرنا چاہتا ہے, تو کیسے کیسے تو نے بہانے رکھ دیے. اے اللہ ایک ٹہنی کا ہٹانا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن اس پر بھی تو مغفرت کر دیتا ہے. الہ العالمین اللہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان بہانوں کو بنا کر تیری جنت میں داخل ہونے کے ہمیں مستحق بنا دے, ہمیں اولیاء کاملین میں شامل فرما دے, ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما, اخلاق رزیلہ سے حفاظت فرما. اے اللہ اخلاق حسنہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ کار خیر کی جتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں مولا ایک ایک پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہمیں جانوروں کی اللہ خدمت کی بھی توفیق عطا فرما, انسانوں کی بھی ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں محبت سے رہنے کی بھی توفیق عطا فرما, ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما, ہمیں کسی کے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنا, ہمیں نفع پہنچانے والے بنا دے, اللہ ہمیں نفع پہنچانے والے بنا دے, اللہ ہمیں نفع پہنچانے والے بنا دے, اللہ نقصان پہنچانے والا ہمیں نہ بنا, اللہ ہماری زبان کو بجائے کانتے اور تلوار بنانے کے محبت کا پھول بنا دے, اللہ لوگوں کے لیے اس زبان سے فائدہ مند باتیں نکلتی ہو اس طرح ہماری زبان میں محبت اور چاشنی پیدا فرما دے, اللہ تان و تشنی والی باتوں سے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے آل اولادوں کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا, مطیع اور فرما بردار بنا, دین کے دائی حفاظ اور عالم بنا, اے اللہ یہ نوجوان اور یہ برے اور یہ مجمع اور یہ عورتیں اور یہ ہماری بیٹیاں اور یہ ہماری مائیں, اے اللہ محض تیرے نبی کی نسبت پر آ رہی ہے, مالک کریم تجھے اس نسبت کا واسطہ ہے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, تجھے تیرے نبی کی نسبت کا واسطہ ہے, اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے, اے اللہ تجھے تیرے نبی کی نسبت کا واسطہ ہے, اے اللہ جو بیچارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, اے اللہ جن کی بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, اے اللہ تیرے نبی کی نسبت پر ان کی بیٹیوں کے نکاح کا انتظام فرما دے, جن کے بیٹوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اے اللہ ان کے بھی اسباب پیدا فرما دے, اے اللہ اولاد صالح سب کو عطا فرما, اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک مطیع اور فرما بردار بنا دے, اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم, اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم, زینب اور اے اللہ ازواج مطہرات اور صحابیات جیسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے, ان میں جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, اے اللہ جو شوہر کے ظلم میں ہیں ان کے شوہروں کو مطیع فرما بردار بنا دے, اے اللہ جو شوہروں کے اللہ ظلم میں پھنسی ہوئی ہے ان کے شوہروں کو نیک اور صالح بنا دے, اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
جو حضرات حضرت والا سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ممبر کے قریب تشریف لائے, انشاءاللہ بیعت کی مجلس ہوگی.